الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا موضوع پیری مریدی کے احکام، اسی ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے پیری مریدی کے احکام، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اس کا سلسلہ شروع کریں، اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق، طریقے کے مطابق، ہم درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہوں یا وہ لوگ جو بکس وغیرہ سے جن کا تعلق رہتا ہو، تو کتاب میں اگر اچھے انداز سے درود پاک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لکھ دیا جائے، جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مل کر درود پاک پڑھیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہمیں وضاحت فرمائیے اور اس بارے میں ڈیفائن کیجئے کہ شریعت اور طریقت، کیا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، دیر از اینی ڈفرنس بٹوین شریعت اینڈ طریقت، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، یہ مسئلہ جو ہے تصوف کے سلسلے میں اولیاء کرام کے حوالے سے اس کے اوپر بہت سارا کلام کیا جاتا ہے، اور اکابر اولیاء کرام نے اس کے اوپر تحریر بھی فرمایا، بیان بھی فرمایا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن سے اسی بارے میں فتاوی ردویہ شریف کے اندر ایک سوال ہوا۔ فتاوی ردویہ کی 21ویں جلد کے اندر یہ وہ سوال بھی موجود ہے، اس کا جواب بھی ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت علی رحمٰن سے پوچھا گیا۔
ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے بڑا مختصر سا جواب ارشاد فرمایا۔ سوال یہ ہوا کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ چار چیزیں ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ کا نام ہے۔
ٹھیک ہے،
اور طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارکہ کا نام ہے۔
ماشاءاللہ،
حقیقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال مبارکہ کا نام ہے۔
کیا بات ہے،
اور معرفت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم بے مثال کا نام ہے۔
سبحان اللہ،
تو یہ مختصر جواب ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس موضوع کے اوپر ایک بڑی پیاری تصنیف تحریر فرمائی ہے، کیونکہ ایک بہت جو ہے وہ ایک کامن اعتراض جو ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں فرق ہے، اور عام طور پر جو جعلی پیر یا جعلی صوفی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ہم طریقت والے ہیں، شریعت والے نہیں، یا ہم شریعت سے آگے گزر چکے ہیں، اب ہم مرتبہ طریقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس پر ایک کتاب تحریر فرمائی، وہ کتاب بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مقال العرفاء بعزاز الشرع والعلماء۔ اس میں شریعت اور طریقت ان دونوں کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ بیسیکلی یہ دونوں ایک ہیں، آگے جا کر پھر ان کے اندر کچھ جو ہے وہ ڈفرینس آتا ہے، تو فرمایا کہ اصل الاصول جو ہے وہ شریعت ہے، اور طریقت جو ہے یہ اس شریعت کا ایک شعبہ ہے۔ اب اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے سائنس ایک علم ہے، اب اس سائنس کی آگے مشہور جو ہے وہ تین شاخیں بنتی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے اور بیالوجی ہے، پھر آگے ان میں سے ہر ایک کے بہت سارے شعبے بن جاتے ہیں۔ تو اب ایک تو جنرل سائنس ہے، اور ایک آگے پھر جب اس کی زیادہ گہرائی کے اندر جاتے ہیں یا کسی شعبے کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، وہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شریعت جو ہے یہ اصل ہے، اور طریقت جو ہے یہ اس سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ دریا ہے، اور طریقت اس سے نکلی ہوئی ایک نہر ہے، یا شریعت جو ہے یہ ایک درخت ہے اور طریقت اس کی ایک شاخ ہے۔
سبحان اللہ،
تو
اللہ،
اب اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے اندر ایک سورت میں آیت مبارکہ عرض کروں گا، اس سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد شرعی احکام بیان فرمایا, جو جس کو ہر کوئی کہتا ہے یہ شریعت کے احکام ہیں, جس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بطور خاص طریقت کے احکام ہیں, کیونکہ اس کے اندر جیسے جو ہے وہ بدکاری کے بارے میں, اس میں والدین کی خدمت کے بارے میں یہ احکام ہیں. ان سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو شرعی احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے, جو شریعت کا راستہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ہے, اس راستے کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ جاؤ ورنہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو شریعت جو ہے یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے, طریقت اسی راستے کا ایک تنگ موڑ ہے.
صحیح.
کہ طریقہ جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہے تو ہے وہ اسی کا حصہ, لیکن وہ ایک پیچیدہ شعبہ ہے اور اصل جو ہے وہ شریعت ہے. تو شریعت و طریقت کے اندر فرق کرنا اس معنی میں کہ طریقہ جو ہے وہ شریعت سے جدا گانا کوئی چیز ہے, یہ بعض صورتوں میں تو جہالت ہے, بعض صورتوں میں گمراہی ہے, اور بعض صورتوں میں کفر تک پہنچا دیتی ہے. کہ جب یہ کہا جائے کہ پانچ نمازیں پڑھنا یہ شریعت میں ہے طریقت میں نہیں, یا زکوٰۃ ادا کرنا شریعت میں ہے طریقت میں نہیں, یا حج کرنا شریعت میں ہے طریقت میں نہیں, تو اگر اس طرح کا ڈفرینس بیان کیا تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا ضروریات دین کا انکار ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار ہے, تو یہ صورت تو کفر تک پہنچ جائے گی. اور اس سے ہٹ کر جدا گانا اور مسائل کے اندر کہ لمبے لمبے جیسے بال رکھ لیے جو شریعت میں حرام ہے, تو بول دیا ہاں شریعت میں حرام ہے طریقت کے اندر یہ حلال ہے, تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی گمراہی کی حد میں داخل ہوتی ہیں.
استغفر اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بہت پیارے انداز میں ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں ڈیفائن کیا کہ شریعت اور طریقت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. شریعت ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ شریعت ایک سمندر ہے, طریقت اس کی نہر ہے. اگر شریعت کو ایک درخت مانا جائے تو طریقت اس کی شاخ ہے, اور واقعی یہ دونوں چیزیں مرج ہو کر ہی برکتیں اور رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلی کال میں سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ہے انور عادل سہروردی, ٹنڈو آدم سے. میرا سوال یہ ہے کہ پیر کا مرید پہ کتنا حق ہوتا ہے, اور مرید کا پیر پہ کتنا حق ہوتا ہے, اور کیا مرید اپنی جو پریشانی ہے اپنے پیر سے شیئر کر سکتا ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. انور بھائی ٹنڈو آدم سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. جی حضور, حقوق دونوں کے بیان ہو جائیں اور پھر کیا اپنی پریشانی کو شیئر کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
پیر کے مرید پر اور مرید کے پیر پر کیا حقوق ہے؟ اصل تو سوال جو ہے وہ پیر کے مرید پر حقوق کے حوالے سے ہوتا ہے کہ مرید کو اپنے پیر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کی جو تفصیل ہے وہ تو بہت ساری کتابوں کے اندر بھی نہیں سما سکتی. کہ بزرگان دین نے تو اس پر جو کتابیں لکھی ہیں اگر ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آج کل کے زمانے کے مریدوں کے حالات دیکھیں تو شاید مرید ماننا کسی کو مشکل ہو جائے.
صحیح.
تو اس میں یہ بات ہے کہ پیر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے.
صحیح.
اور نائب کے بہت سارے وہ حقوق ہوتے ہیں جو اصل کے حقوق ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری تو خصوصیات ہیں, وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے, وہ کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی.
صحیح.
لیکن اس سے جدا گانا پیر کے جو حقوق ہیں وہ بکثرت وہی ہیں جو قرآن حدیث کے اندر یا بزرگان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو فرمایا گیا کہ تم جا کر آواز بلند کر کے ندا نہ کرو, بلکہ دروازے کے باہر کھڑے رہو, وہ خود باہر تشریف لے آئیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پیر کے حقوق کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ پیر کو ندا کر کے بلایا نہ جائے, بلکہ پیر کا انتظار کیا جائے کہ وہ خود اپنے گھر سے تشریف لے آئے اور آ کر اپنا فیض دے. تو اس میں جو بنیادی چیز سمجھ لیں وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ پیر کی دل و جان سے تعظیم کی جائے.
صحیح.
دوسرے نمبر پہ اسے ہر طرح کی ایذا سے بچایا جائے. یعنی تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر کو اتنی تکلیف پہنچا دی جائے تعظیم کے نام پہ کہ پیر کا جینا دوبر ہو جائے.
صحیح.
جس طرح یہ بھی بہت سارا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تعظیم کا ایسا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے جو اس معظم کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. جو اس مثال کے طور پہ اگر معظم کو پیر کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے آنے پہ کھڑا ہو کوئی, اس کو سختی سے منع کرتا ہے, تو اب پیر یہاں پر الامر فوق الادب, اب مری یہاں پر جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ پیر کی تعظیم کی جائے دل و جان سے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے، کامل اطاعت کی جائے، تیسرے نمبر پہ اسے ایذا سے بچایا جائے، چوتھے نمبر پر اس کے جملہ حقوق کا تحفظ کیا جائے، جیسے اس کے اگر اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا دفاع کرنے والا ہو، اس کی طرف سے جواب دینے والا ہو، اور اس کی ہر بات کی حتی الامکان جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہو اسے اچھے محمل پر محمول کرتا ہو، پھر پیر سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کرتا ہو، پیر کے جو ہے وہ گھر والوں کا ادب، اس کی اولاد کا ادب، اس کے تکیے کا، اس کے بستر کا، اس کی مسرت کا، اس کی جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ کا، اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا، اس کے لباس کا، اس کے بالوں کا، اس کی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ ادب کرنا، یہ مرید کے جو ہے وہ فرائض کے اندر داخل ہے۔
تو اعلیٰ حضرت نے بھی ماشاءاللہ 16 حقوق بیان کیے ہیں،
بالکل اسی طرح کے بیان
جی، آپ نے اسی کو آلموسٹ خلاصہ آپ نے اسی کا بیان کیا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ سانپ نما جن مکتبۃ المدینہ سے رسالہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے، جو اسلام بھائی خاص طور پہ ٹنڈو آدم والے ان کے لیے بھی اور باقی تمام مریدین کے لیے ضروری ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پیر کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سانپ نما جن رسالہ مکتبۃ المدینہ پر بھی ہے، اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جہاں اس میں غوث پاک کی کرامات ہیں وہاں اس میں پیج نمبر 25 پر یا غوث اعظم نگاہ کرم کے 16 حروف کی نسبت سے مرشد کے 16 حقوق ہیں۔ مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا آلموسٹ یہ اسی کا خلاصہ ہے، اور یہ واقعی ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور یہ پڑھیں تو پتا چلے گا، جیسے مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ اگر یہ حقوق سامنے ہو تو اب کسی کو مرید کہنا مشکل ہو جائے۔
یہ تو بہت مختصر سے ہے، اعلیٰ حضرت نے خود اسی کے اندر بیان فرمایا
جی،
شاید اس حوالے کے اندر شامل ہو جی، فتاوی رضویہ شریف سے جہاں سے یہ ماخوذ ہے
جی جی،
اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیر کے حقوق لا متناہی ہیں،
اللہ یہ
اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پیر کے حقوق لا متناہی ہیں اور ان کا بجا لانا امر دشوار بلکہ عادتاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بیان کیے گئے، اور یہ بھی ان میں سے شاید کچھ خلاصہ ہے
جی ماشاءاللہ۔ اب وہ مرید پیر کے جو
ہے، دوسرا یہ کہ پیر کے اوپر جو ہے مرید کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، تو پیر کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرید کی شریعت کی روشنی میں اصلاح کی کوشش کرے، پیر کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے، بقیہ وہ جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مستحبات میں سے آتی ہیں کہ پیر اپنے مرید کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کا جس سے ممکن ہو اس کے بارے میں اس کے حال احوال معلوم کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے مستحبات میں سے، اور کشف و کرامت کا پیری مریدی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کی اصلاح کی کوشش کرے اور دل و جان سے اس کی خیر خواہی چاہے اور اس کا برا نہ چاہے، تو یہ اس کا بنیادی ہے
ماشاءاللہ۔ دوسرا ان کے سوال کا جز یہ تھا کہ کیا اپنی پریشانی پیر صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں؟
اس میں بہت زیادہ دار و مدار جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے خود اس پیر کی اجازت کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیر کے مزاج اور اس کی اجازت کے اوپر ہی مدار رکھا جائے، جیسے بعض کا اپنے پیر سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے اپنی پریشانی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو ایک تو ان کو بھی سہارا مل جاتا ہے، دوسرا پیر کو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اس نے بتایا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آنے والا صرف یہی ایک کام ہی ہر مرتبہ لے کے آئے، یعنی اصلاح کی بات تو بھول کر بھی کبھی نہ پوچھے، جب آئے تو کاروبار میں نقصان ہے، جب آئے تو مجھے یہ مسئلہ ہے، جب آئے تو مجھے یہ مسئلہ ہے، تو صرف دنیا یا پریشانی بس یہی اس کا جو ہے وہ ڈسکس کا ایک موضوع بن جائے تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنے پیر کے مزاج کو سمجھنا جو ہے یہ مرید کی ایک ذمہ داری ہے
ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بڑی اچھی رہنمائی اس حوالے سے ملی ہوگی۔ ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے سائل ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مقصود میں چشتی ٹوکن سینڈ یو کے، السلام علیکم۔ یہ میرا سوال ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو کوئی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ شامل ہو جائیں، اور جو پہلے کسی اور جگہ بیعت ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ہماری دعائیں شامل ہو جائیں۔ تو میں اس سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت شکریہ۔
یو کے سے کال ہے، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ نے کال کی، اسی طرح کا ملتا ہوا ایک سوال ہے، بہرحال اس سوال سے تو ہٹ کر ہے، یہ تو غالباً طالب ہونے کے حوالے سے ہی ہوگا، لیکن طالب اور مرید میں کیا فرق ہے یہ ڈیفائن کر دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ سوال میرے پاس موجود ہے ایک اسلامی بھائی کا کہ بندہ اگر ایک پیر کا مرید ہے تو کیا وہ کسی اور پیر سے بھی مرید ہو سکتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔
مرید اور طالب میں کیا فرق ہے؟ مرید اصل میں حقیقتاً مرید وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ کسی کی بیعت کرتا ہے، جسے بیعت ارادت کہتے ہیں، کہ مرید بننے کے طور پر اس کی بیعت کرتا ہے۔ اور طالب بننا جو ہے، طالب بننا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی اور کا مرید ہوتا ہے تو اب چونکہ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کی بیعت توڑے، لہذا اب اگر وہ کسی دوسرے سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو علماء روحانیین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ وہ دوسرے کا طالب ہو جائے. تو یہ طالب ہونا اس معنی میں اس مرید ہونے سے مختلف ہوگا کہ مرید ہونا یہ باقاعدہ بیعت کرنا ہے جسے بیعت ارادت کہتے ہیں, اور طالب ہونا جو ہے یہ محض طلب فیض کے طور پر کسی سے بیعت کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ دونوں میں فرق. اب یہ ہے کہ ایک کا مرید جو ہے وہ کسی دوسرے کا مرید ہو سکتا ہے یا نہیں, تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے بھی بیان فرمایا اور بھی اکابر بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ مرید کے لیے کسی دوسرے پیر کا مرید ہو جانا, یہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے کسی کا مرید ہے اور اب اس ارادت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی اور کا مرید ہو جائے, تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ کسی کا مرید ہے, اس کی بیعت توڑ کر کسی اور کا مرید ہو جائے, تو اب اگر یوں کرے گا کہ بیعت توڑے گا پھر کسی دوسرے کا مرید ہوگا تو یہ مرید ہو جائے گا, لیکن اس طرح کسی پیر کی بیعت توڑنا کیسا ہے؟ تو اب یہاں پر مسئلہ آ کے دے یہ رک جائے گا. اب کسی پیر کی بیعت توڑنا, تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جامع شرائط پیر ہے, جامع شرائط وہی جو چار چیزیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, عقیدہ صحیح ہو, علم صحیح ہو, عمل صحیح ہو, نسبت صحیح ہو. چار چیزیں اس کی صحیح ہونی چاہیے, عقیدہ صحیح ہو, بد عقیدہ نہ ہو, علم صحیح ہو, حلال و حرام کی تمیز ہو, عمل صحیح ہو, فاسق مولے نہ ہو, نسبت اس کی صحیح ہو کہ منقطع نہ ہو اس کی اور اس کا سلسلہ چلنے والا ہو. تو یہ چار چیزیں جس کی درست ہیں وہ جامع شرائط پیر ہے. اب ایسے پیر کی بیعت توڑنا, تو اس کے بارے میں جو اہل باطن ہیں تو راہ طریقت کے اعتبار سے تو اس کے اوپر بڑے سخت فتوے ہیں کہ جیسے جو ظاہری احکام کے اعتبار سے کوئی حکم توڑتا ہے تو اس کے اوپر اس کے اعتبار سے ہیں, تو چونکہ اب یہ روحانی سلسلہ ہے تو اب روحانی سلسلے کے اعتبار سے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہ پہلے کا فیض پا سکے گا نہ دوسرے کا فیض پا سکے گا, یہ دونوں سے محروم رہے گا, یہ آوارہ نظری کا شکار رہے گا, یہ آوارہ گردی کا شکار رہے گا, یہ پریشان نظری کا شکار رہے گا, اور یہ دوسرے پر بھی ثابت قدم نہیں رہے گا کیونکہ جب اس نے پہلے جامع شرائط کو توڑ دیا تو دوسرے کے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی, اب یہ دوسرے کو بھی توڑے گا, تو یہ اسی کے اندر گھومتا رہے گا اور پہلی بیعت توڑنے کی نحوست کی وجہ سے یہ دوسروں سے بھی محروم رہے گا. پھر اس کے اندر ایک اور عنصر جو شرعی اعتبار سے اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی بیعت توڑتا ہے یا تو اس کو حقیر سمجھ کے توڑتا ہے, اور مسلمان اور ایک عالم اور ایک کامل اور ایک باعمل اور ایک صالح متقی کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ حرام, کہ یہ تکبر سے ناشی. دوسرے نمبر پہ جب بیعت توڑتے ہیں تو پھر اس کی غیبت کرتے ہیں, اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں, یہ دوسرے نمبر پہ حرام, کہ برائی اگر ہے تو غیبت ہے, نہیں ہے تو بہتان ہے. اور تیسرے نمبر پر پھر اس کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں, کہ عمومی طور پہ مشاہدہ یہ کہ جب بیعت توڑتے ہیں تو پھر پیر کی دل آزاری کا بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں. تو اب اگر تحقیر کا یا غیبت چغلی بہتان الزام تراشی کا یا اس کی ایزا رسانی کا سبب پایا جا رہا ہے تو پھر تو یہ صورت حرام والی صورت کے اندر داخل ہو جائے گی, ورنہ اس سے ہٹ کر بزرگان دین کا اس پر اتفاق ہے کہ کامل پیر کی بیعت توڑنا سخت محرومی کا سبب ہے.
اللہ اللہ, امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. طالب اور مرید میں کیا ڈفرینس ہے یہ بھی پتہ چل گیا, اور اگر جامع شرائط پیر صاحب ہیں تو ان کی بیعت بالکل نہیں توڑی جا سکتی, ان کے مرید ہوتے ہوئے کسی اور کا مرید نہیں بنا جا سکتا. ڈفرینس پتہ چل گیا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہوا جا سکتا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائے, اسپریچول جو ہے وہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بہت ساری برانچز ہیں, جیسے چشتیہ ہے, قادریہ ہے, سہروردیہ ہے, کیا اس میں ہم کوئی چاہتا ہے کہ وہ چشتی ہے تو وہ قادری ہو جائے, قادری ہے تو وہ سہروردی ہو جائے, یہ چینج اوور کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی نہیں کیا جا سکتا؟
اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل الاصول سلسلہ جو ہے وہ ہمارے یہ جتنے معروف سلسلے ہیں, جو چار سلسلے ہمارے یہاں معروف ہیں, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ اور قادریہ.
ٹھیک ہے,
اس میں چشتیہ, نقشبندیہ اور سہروردیہ یہ تینوں سلسلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہی پہنچتے ہیں کہ وہیں سے ان کا فیض جاری ہے.
کیا بات,
کیونکہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی فیض جو ہے وہ سرکار غوث پاک سے حاصل کرتا ہے, اسی طرح خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی فیض سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا سلسلہ فیض بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان تین سلسلوں کا آدمی اگر وہ قادری سلسلے کی طرف جاتا ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نیچے سے اوپر چلا گیا، وہ نہر سے دریا کی طرف چلا گیا، یا وہ فرا سے اصل کی طرف چلا گیا۔ تو اس طرح قادری سلسلے کی طرف جانے کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ گویا اپنے سلسلے ہی کے ایک بڑے پہلو کی طرف لوٹ گیا۔ لیکن جو قادری ہے اسے دوسرے سلسلے کی طرف جانے سے اولیاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر کوئی ایسا یہ ظاہری طور پہ ایسا بے ادبی کا پہلو بن جاتا ہے کہ جو اس کے لیے بعد میں بدبختی کا سبب بن سکتا ہے۔
حضور یہاں یہ تو ہوگا نا کہ اگر کوئی چشتی ہے، سہر وردی ہے، وہ قادری بننے جا رہا ہے، تو کیا وہ اپنے چشتی پیر صاحب کی بیعت توڑ کے کسی قادری پیر صاحب کی بیعت کرے گا، یا کس طرح وہ اپگریڈ کرے گا اپنے آپ کو؟
نہیں، یہاں جو دوسری سلسلے کی طرف جائے گا نا وہ بطور طالب کے جائے گا، کہ وہ سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہر وردیہ میں مرید ہے، اور بطور طالب کے اب وہ سلسلہ قادری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ بیعت توڑنے والے احکام تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، وہ تو خواہ چشتی سلسلے کا بزرگ ہو یا وہ نقشبندی یا سوروردی سلسلے کا، اگر وہ پیر کامل ہے تو اس کی بیعت توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
ماشاءاللہ۔ حضور یہ بتائیں کہ ایک سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ بعض پیر صاحب وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو، اور پھر وہ وکیل جو ہے وہ بیعت کرواتے ہیں، تو یہ وکالت جو ہے یہ کیا کوئی نئی اصطلاح ہے، اور اس طرح بھی مرید بنا جا سکتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی؟
دو چیزیں تو معروف ہیں جو جس کے اوپر اس سوال کی بنیاد ہے، ایک ہے پیر اور ایک ہے اس کا خلیفہ۔ یہ تو ہمارے یہاں چونکہ ہر جگہ ہی معروف ہے کہ پیر صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے خلفاء بنا دیتے ہیں، یا اپنے جو ہے وہ وصال کے وقت جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں کہ میرے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ تو اب وہ خلیفہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خلیفہ بیسیکلی اپنی جدا گانا بیعت کرواتا ہے، اور وہ اپنا مرید کرواتا ہے۔ اس کا جو مرید ہوگا وہ اس کا مرید شمار کیا جائے گا، اور یہ اس کا پیر شمار کیا جائے گا، اور اس خلیفہ کا جو پیر ہے وہ بنیادی طور پہ اس مرید کا پیر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیر کا پیر ہے وہ۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سلسلہ۔ اب جو وکیل کی اصطلاح ہے، تو وکیل کی اصطلاح اصل میں کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا جو نا یہ وہ چھپ گئی ہے، ورنہ بزرگان دین سے یہ چلتی آ رہی ہے کہ پہلے جب خلفۂ راشدین اور اس طرح کے جو حضرات تھے وہ بیعت لیا کرتے تھے، تو وہ دوسرے شہروں میں جب اپنی بیعت کے لیے کسی کو روانہ کرتے تھے تو ان کو بطور وکیل کے روانہ کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی خلیفہ راشد اگر وہ دوسرے شہر کے اندر کسی کو بیعت لینے کے لیے روانہ کرے گا، تو کیا اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے گا؟ خلیفہ بنا کے بھیجے گا تو وہ تو بیعت ہی اس کی کر لیں گے، تو بیعت تو اس اصل آدمی کی کرنی ہے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل کوفہ کی طرف بھیجا تھا، تو انہیں اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ اہل کوفہ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو وہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا۔ تو یہ وہ وکالت کی صورت ہے جو اس زمانے سے چلتی آ رہی۔ تو ہمارے یہاں چونکہ وہ صرف پیر اور اس کا خلیفہ، یہ دو اصطلاحات ہی خاص ہو گئی ہیں، اس لیے وہ تیسرے کی طرف توجہ باقی نہیں رہی، ورنہ وکیل بنانے میں بہرحال حرج نہیں۔ پھر اسی کے اندر وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو فقہی کتابوں کے اندر وکالت کی پوری بحث موجود ہے، بہار شریعت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وکالت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو تصرف خود کرتا ہے دوسرے کو اسی تصرف کے اندر اپنا قائم مقام بنا دے۔ تو جو تصرف آدمی خود کرتا ہے اسی کے اندر دوسرے کو اپنا قائم مقام بنا دیتا ہے۔ تو اب پیر جو ہے وہ دوسروں کو اپنا مرید بناتا ہے، یہ اس کا تصرف۔ تو اب وہ مرید کیا بنتا ہے؟ کہ وہ جب کسی کو وکیل بناتا ہے تو گویا اس تصرف میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کر دیتا ہے۔ تو یہ وکالت ہے، اور وکالت جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ پرانی اصطلاح ہی ہے۔
ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ اس کوسچن کے حوالے سے بھی اگر کوئی مسکنسیپشن ہے تو وہ بہت اچھے انداز میں ڈیفائن ہوا اور کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آئیے کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرکز اولیاء اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کفر وغیرہ بول دے تو کیا بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟
کفر کے حوالے سے جی سوال کیا اشفاق بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے کہ کیا اس سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
کلمہ کفر بول دیا تو اس کے بارے میں عمومی جو فتویٰ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہ آگے اس میں جو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے وہ کافی دقیق ہے۔ فتاوی ردویہ شریف کے اندر اور دیگر فقہی کتابوں میں تقریباً جہاں پر بھی کلمہ کفر کی بات آتی ہے وہاں پر یہی فرمایا کہ کلمہ کفر اگر کوئی مرید بول دے گا تو اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی، اسے نئے سرے سے بیعت کرنا ہوگی، تجدید بیعت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ کوشچن بھی اشفاق بھائی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. حضور یہ بتائیں کہ کسی پرٹیکولر کسی خاص پیر صاحب کے لیے مائنڈ بنانا اور ذہن بنانا کہ آپ ان سے مرید کر لیں, اس کے لیے کسی کو رغبت دلانا, یہ کیسا ہے؟
کسی کو کسی فرد خاص کا مرید بنانے کے لیے اسے ترغیب دینا کیسا ہے؟
جی
تو یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کا مدار جو ہے وہ اس ترغیب دینے والے کی نیت کے اوپر ہے. تو ہر عمل کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے. اگر نماز اچھی نیت کے ساتھ ہے ثواب ہے, اگر نماز کے اندر ہی بری نیت ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب ہے. اسی طرح بڑے سے بڑا ثواب, بڑے سے بڑا عمل, اس کا یہی حکم ہے. تو اب کسی کو مرید بننے کی ترغیب دینا ہے کیا؟ تو بیسیکلی کسی کو مرید بننے کی ترغیب دینے میں بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کوئی شخص مرید بنتا ہے تو اس کی نسبت اولیاء کرام کے ساتھ ایک بطور خاص نسبت قائم ہو جاتی ہے. اب یہ کسی کو مرید بننے کی ترغیب دینے والا گویا اسے اس نسبت کے قائم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے, اسے اولیاء کرام کے ساتھ ایک نسبت قائم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. پھر مرید بننے کے فوائد کے اندر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی کے عمل کے اندر جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. تو گویا یہ اس کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر اچھائی آ جائے. تیسرے نمبر پہ آدمی عام طور پہ جس کا مرید ہوتا ہے عقیدے کے اندر سختی کے ساتھ اس کی پیروی کرتا ہے.
صحیح.
اب ہم نے جس کو مرید بننے کی ترغیب دی گویا ہم نے اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے ایک بڑی ممکنہ کوشش کی. کہ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ساری زندگی بھی کسی کو سمجھاتے رہے اس کو وہ اثر نہیں ہوتا, اور اس کو مرید بنا دیا اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی بات کے اوپر ڈٹا ہوا کہ بھئی میرے پیر صاحب کا عقیدہ یہ لہذا میرا عقیدہ یہ. اب کہاں اس کو اب اسی دلائل کے ساتھ ایک چیز نہیں سمجھا سکتے تھے, لیکن کہاں آپ نے اس کو ایک ایسی بنیادی چیز دے دی کہ اس ایک ہی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے عقیدے درست ہو گئے,
اور اس کی آنے والی نسلوں پر بھی کرم ہو گیا,
اور وہ نسل در نسل جو ہے یہ فیض چلے گا. تو اب یہ ترغیب دینے والے کی نیت کے اوپر ہے. وہ نیت کرتا ہے کہ اس میرے مسلمان بھائی کا عقیدہ درست رہے ہو جائے رہے, اس کی نسلوں کا عقیدہ درست ہو جائے, اس کا عمل درست ہو جائے, اس کے گھر کا گھر والوں کا عمل درست ہو جائے, پھر اس کا اولیاء کرام کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے, یہ ایک اہل حق کے گھروں میں شامل ہو جائے. اور پھر مرید بننے کے ذریعے چونکہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیر اپنے مرید کی دنیا قبر آخرت میں اس کی مدد کرتا ہے, اور اگر بالفرد وہ پیر اس قابل نہیں ہے تو جو اس کا پیر ہے وہ اس کی مدد کرے گا, اگر وہ قابل نہیں ہے تو جو اس کا پیر ہے وہ اس کی مدد کرے گا, یہاں تک کہ جو اس کا آخری پیر ہے جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, یا جو اس سے اوپر والے ہیں وہ اس کی مدد کریں گے. تو اب کسی مسلمان کی مدد کے اعتبار سے یہ خیر خواہی ہے کہ دنیا قبر اور حشر کے اندر اس کے مددگار بن جائیں. تو جب اتنی ساری اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی کسی کو مرید بننے کی ترغیب دیتا ہے تو لازمی بات ہے یہ ایک نیک عمل کی ترغیب ہے, اس کو ثواب.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ اسلام بھائی تو اب خوش ہو جائیے جو الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات ہمارے اجتماعات کے آخر میں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ امیر اہل سنت سے بیعت کروائی جائے جس کے اتنے سارے فوائد ہیں. تو اگر اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد شہباز ناباد, اگر اپنا پیر وفات پا جائے تو وہ اپنے مریدوں کو فیض دے سکتا ہے یا وہ اپنی اولاد کو فیض دے سکتا ہے؟ یہی میری بات ہے.
جی حضور, پیر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مریدوں کو اور اپنی اولاد کو فیض دے سکتے ہیں کہ نہیں؟
اس بارے میں جو خود روحانی سلسلوں کے پیشوا ہیں ان میں اگر شاید کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کے اگر اقوال, اس کے ملفوظات, ان کی تحریرات اگر پڑھ لی جائیں تو اسے واضح ہو جائے گا. بطور خاص شیخ عبد الوہاب, امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت کتب فن تصوف کے اوپر تصریف فرمائی ہے. انہوں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ پیر اپنی وفات کے بعد بھی اپنے مرید کو فیض دیتا ہے, بلکہ اگر پیر زندہ ہے اور اس کا مرید فوت ہو چکا ہے تو پیر اپنے مرید کو اس کی قبر کے اندر بھی فیض دیتا ہے. تو پیر اور مرید کے درمیان جو فیض کا سلسلہ ہے یہ منقطع نہیں ہوتا. اس کی وجہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ پیر اور مرید کا جو آپس میں تعلق ہے وہ جسمانی نہیں ہے, ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ روحانی ہے, اور جو روحانی سلسلہ ہوتا ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے. جو روحانی سلسلہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے, اس کی مثال جیسے خود احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر سلام کہیں گے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو سلام کروں گا, لیکن اگر آپ دوسرے کمرے کے اندر بیٹھے تو میں یہاں سے آپ کو سلام نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ کی قوت سماعت یہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ قبرستان والوں کو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اب یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے اور سارے قبرستان والوں کو یہ سلام کہا جاتا ہے, اور قبرستان یہاں سے لے کر ایک میل کے دائرے تک پھیلا ہوا ہے, اور سارے مردے جو ہے وہ زیر زمین ہیں, وہ قبر کے اندر ہیں, ہمارے اور ان کے درمیان ایک مٹی کی دیوار حائل ہے, وہ عالم برزخ کے اندر ہیں, ہم عالم دنیا کے اندر ہیں, لیکن ہمیں یہاں کہا گیا کہ ہم ان کو سلام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ان کی وفات کے ساتھ ان کی قوت سماعت میں اضافہ کر دیا, یہ جو روحانی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہذا جب فوت ہونے کے بعد روحانی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ روحانیت بڑھ جاتی ہے, تک ایک حدیث مبارک میں ہے, اعلی حضرت نے اس کو نقل فرمایا کہ مومن جب تک دنیا میں ہے تب تک اس کی روح قید ہے, اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے, پہلے وہ پنجرے میں ہے بعد میں وہ آزاد ہو جاتی ہے, تو روح کی قوت فوت ہونے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. لہذا اگر کوئی پیر فوت ہو چکا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے فیض کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید قوت اور مزید طاقت آ جاتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کے فیوز و برکات سے متمتع فرمائے, خوب خوب ان کی برکتیں عطا فرمائے, بزرگان دین کی برکتیں اور اولیاء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خانپور سے یہ کہ اگر ہم کسی کو بھی پیر مان سکتے ہیں, ایک انسان وہ کہتا ہے کہ مجھے پیر مانو, تقریباً وہ کام کرتے ہیں, اس کو پیر ماننا چاہیے کہ نہیں؟
کسی کو بھی پیر مان سکتے ہیں, اگر کوئی کہتا ہے مجھے پیر مانو تو پیر مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ خانپور سے کال ہے. جی حضور,
دو چیزیں ہیں. پیر, ایک تو پیر ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مرید ہو جائیں, کوئی کہتا ہے کہ میں پیر ہوں میرے مرید ہو جاؤ, تو اب یہاں تو پیر کی شرائط ہم دیکھیں گے, اس کے مطابق اگر کسی کا دل کرتا ہے تو اس کا مرید ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں پیر ہوں, مراد یہ کہ میرے اندر پیر ہونے کی اہلیت ہے, لہذا مجھے اس حیثیت سے پیر مان لیا جائے. تو بظاہر جو پیر ہوتا ہے نا, وہ تو خیر ایسے دعوے نہیں کرتا کہ میں پیر ہوں اور مجھے پیر مانا جائے, میرے اندر یہ اوصاف و کمالات پائے جاتے ہیں, بلکہ پیر تو عام طور پہ عاجزی ہی کرے گا, بوقت ضرورت وہ کئی چیزوں کا اظہار کر بھی سکتا ہے, بلکہ اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل ہے, میں کوشش کروں گا کہ وہ عرض کروں. لیکن عمومی طور پہ بہرحال پیر جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ دعوے اس طرح نہیں کرتا, کیونکہ پیر ہے کہ وہ دکاندار تھوڑی ہے کہ وہ کوئی اپنا سودا بیچ رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے سودا خریدو. تو
صحیح ہے, سمجھ آنے والی بات ہے, امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو جواب مل گیا. حضور یہاں ایک بڑا ٹپیکل کوسچن ہے اور اس کے بارے میں کچھ ذرا ارشاد فرمائیں کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے خاوند کا حکم مانے, مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے مرد اور سبھی کے لیے بچوں کے لیے حکم ہے اپنے والدین کا حکم مانے. اگر والدین کہتے ہیں بیعت نہیں کرنی ہے, اب بچے نے بیعت کر لی بالغ ہے, تو کیا ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی؟ اسی طرح اگر عورت نے بیعت کر لی, خاوند سے اجازت نہیں لی, خاوند کی بات اس نے نہیں مانی, تو یہاں وہ نافرمانی والا پہلو نہیں آئے گا یا وہ مرید بن سکتے ہیں والدین اور خاوند کی اجازت کے بغیر؟
دیکھیے, اس میں جو بنیادی حکم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں, آگے تفصیل میں کافی سارے جزیات آ جائیں گے. کہ مرید بننے کے لیے اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں, اسی طرح بالغ اولاد کے لیے اپنے والدین سے اجازت لینے کی حاجت نہیں. لہذا اگر کوئی مرید ہوتا ہے تو وہ مرید بن جائے گا اور اس کا مرید بننا درست ہوگا, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ شریعت نے بیوی کے اوپر شوہر کے بکثرت حقوق رکھے ہیں, اولاد کے اوپر ماں باپ کے بکثرت حقوق رکھے ہیں, لہذا اگر شوہر بیوی کو منع کرتا ہے یا والدین اپنی اولاد کو منع کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہرحال ان کی اجازت سے ہی مرید ہوں, بغیر اجازت کے مرید نہ ہوں. کہ یہ پھر, کیونکہ بیوی اگر شوہر کی مرضی سے ہٹ کر چلے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرید تو وہ ہو جائے گی, لیکن جو بقیہ اس کے گھر کے ماحول کا جو حال ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر روزانہ کی ایک نئی جو ہے نا وہ فتنہ فساد شروع ہو جائے گا. لہذا اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے گھر کے ماحول کو سامنے رکھا جائے اور حتی الامکان جو ہے وہ صلح صفائی اور رضا مندی کے ساتھ ہی اس طرح کا اقدام کیا جائے,
ان کو سمجھایا جائے کہ مریدی اور پیری کے کیا فضائل ہیں اور پیر صاحب کی برکتیں بتائی جائیں اور محبت اور پیار سے ان کو بھی کنونس کر لیا جائے تو معاملہ سدھر سکتا ہے. آپ والی بات ہے کہ جھگڑا کر کے لڑائی کر کے اگر یہ چیز حاصل کی جائے گی تو گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے.
اس کے بعد تو پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی یوں مرید ہو گیا, اب اگر وہ اسی بات پہ ان کا روزانہ جھگڑا ہو رہا ہے نا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا فریق روزانہ اس کو یہی تانا دے گا, تیرے پیر نے تجھے یہ سکھایا, تیرے پیر نے تجھے یہ سکھایا.
صحیح.
تو اب یہ خود گویا کہ اپنے پیر کی بے ادبی کا ذریعہ بن رہا ہے کہ یہ اس نے اس طرح کیا اور اس کے پیر کو سننے کو مل گئی.
صحیح ہے.
تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ باہمی صلح صفائی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے.
ماشاءاللہ. گھر کے مدنی ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی موجود ہے کہ اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول بنایا جائے, اور امیر اہل سنت نے باقاعدہ اس کے مدنی پھول بھی عطا فرمایا. تو ان مدنی پھولوں کی روشنی میں اگر گھر والوں سے تعلقات اور ان سے کس طرح ہم نے ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے, کس طرح ان کے ساتھ ہم نے اپنے گھر کا مدنی ایٹماسفیئر بنانا ہے, اگر اس پر ہم غور کریں تو بہت اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. اور اب تو بہت آسان ہے گھر والوں کو کنونس کرنا, پہلے تو اجتماع میں لانا پڑتا تھا, ان کو جناب ترغیب دلانی پڑتی تھی, اب تو مدنی چینل آپ کے گھر میں آ رہا ہے, گھر والوں کو بھی مدنی چینل دکھائیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنے گھر میں بھی محسوس کریں گے. اور یہ ساری چیزیں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں مزید ڈسکس ہوتی رہتی ہیں, تو مدنی مذاکرہ بالخصوص اپنے گھر والوں کو ضرور دکھائیں تو گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اسلامی بہنوں کا اپنے پیر صاحب کا ہاتھ چومنا کیسا, اور کچھ عورتیں جو ہاتھ پاؤں وغیرہ بالخصوص یہ انٹیریئرز وغیرہ کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے, گاؤں گوٹھوں وغیرہ میں, اور وہ کہتی ہیں ہمارے باپ کے برابر ہیں تو ہم اپنے باپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں تو پیر صاحب کے بھی ہاتھ چومیں گے.
یہ وہ حکم ہے جو سراسر جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت نے پردے کے احکام بیان فرمائے ہیں, اور اس میں جو پردے کی حدود بیان فرمائی ہیں وہ اس کی آخری حدیں ہیں, ان سے ہٹنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور پردے کے بارے میں پیر اور غیر پیر ان سب کے احکام برابر ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن سے فتاوی ردویہ میں اس کے بارے میں کئی سوالات ہوئے, آپ نے جواب بھی ارشاد فرمائے. اسی کے اندر آپ نے ایک جگہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ عورتوں سے بیعت فرماتے تھے, اور یہ خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا تھا.
جی,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہ چھوا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ پردے کے دوسری طرف ہوا کرتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف ہوتے تھے اور یوں بیعت جو ہے وہ آپس میں کی جاتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو سید المعصومین ہیں اور جن کو اللہ عز و جل نے شریعت کے اندر وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری کسی کے لیے متصور بھی نہیں ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب طرز عمل یہ تھا تو اب کسی اور کے لیے اس کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ لہذا پیر اور مریدنی کا باہم پردہ ہے, دونوں کے درمیان اسی طرح پردہ فرد ہے جس طرح اس مریدنی کا دوسرے عام نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کچھ گیارہویں شریف کے حوالے سے بھی ہماری مسکنسیپشنز کچھ ہوتے ہیں, اس کو اگر دور فرما دیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے گیارہویں شریف کے حوالے سے.
گیارہویں شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور بطور خاص آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ دو ہے. ایک تو ہے کہ بطور خاص کسی ایک دن اللہ عز و جل کے کسی ولی کو یاد کرنا, ایک چیز تو اس میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو اب یہ دو چیزیں یہاں پر جمع ہیں, ایصال ثواب اور کسی ولی کو بطور خاص یاد کرنا. یہ دونوں چیزیں جدا جدا اپنی اپنی جگہ پر نہایت اعلیٰ درجے کے مستحبات میں سے ہیں. کہ کسی ولی کو یاد کرنا, تو اب ولی کو یاد کرنا یہ تو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. خود قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, سورہ مریم کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتاب میں یعنی قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر کرو. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل کی ایک ولیہ تھی, اور ان کا تذکرہ کرنے کا رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. پھر ان کے واقعات اور ان کی کرامت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ان کے حجرے میں بے موسم پھل اللہ عز و جل ان کو عطا فرماتا تھا. پھر ان کی عبادت کا تذکرہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھی. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا, پھر ان کے عبادت کا بیان فرمایا, وسجدی ورکعی رکوع اور سجدہ اس دونوں کا بیان فرمایا, پھر ان کے فضائل بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا, ان کو منتخب کر لیا, پھر ان کی کرامت کا بیان کیا. یہ چار چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. تو ولی کی یاد اسی کا تو نام ہے کہ ہم ولی کو بحیثیت ولی یاد کرتے ہیں, اس کی عبادت و ریاضت کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے کشف و کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ہم اس کے فضائل جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا وہ اس کے فضائل سنتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ گیارہویں شریف کے اندر کی جاتی. اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کے اندر حضرت آصف بن برخیا, جو اصل آصف ہی ان کا نام ہے, ویسے آصف کہا جاتا ہے, تو ان کا تذکرہ اور ان کی کرامت جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود. پھر قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں ایک پوری سورت اولیاء کرام کے بارے میں ہے جس کا نام سورہ کہف. سورہ کہف جو ہے یہ ان 7 یا ان 8 اولیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ جن کا پورا واقعہ بتفصیل اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, اور جس کو فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے. یہ قرآن پاک, پھر اس کے بعد ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا, ان کا 309 سال تک سوئے رہنا غار کے اندر یہ بیان کیا, پھر ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کے پہلو دائیں اور بائیں بدلتے رہتے ہیں. یہ ان کی کرامت ہے کہ 309 سال تک سوئے رہے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, نہ ان کا بدن گلا نہ وہ فوت ہوئے, بلکہ وہ اسی حالت نیند کے اندر رہے. پھر اللہ عز و جل نے ان کو کھلے میدان میں رکھا لیکن دھوپ سے بچا کے رکھا, یہ ان کی کرامت کا تذکرہ. پھر اللہ عز و جل پر ان کا کتنا پختہ ایمان تھا اس کا بیان ہے. پھر حتیٰ کہ ان کی جوانی کا بیان ہے, فرمایا کہ انہم فتیتن, وہ نوجوان تھے, انہم فتیتن آمنوا بربہم, وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے قوم کے مشرک بادشاہ کے برخلاف وہ غار کے اندر چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ 309 سال بعد کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. تو یہ سورہ کہف جو ہے گویا سورہ اولیاء ہے, یہ ان سات اولیاء کرام کا یہ تذکرہ ہے. پھر اب اسی سورت کی اگر آپ تفسیر پڑھیں, آپ کو میں عرض کرتا ہوں آپ کو تقریباً اگر آپ 100 تفسیروں کا مطالعہ کریں گے آپ کو 99 تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ان اولیاء کرام کے نام اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو اس کی برکتیں کتنی ہیں. یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر اکابر مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر اولیاء کرام کا تذکرہ. تو اب 11ویں شریف کے اندر کیا تھا, اللہ عز و جل کے کامل ولی کا تذکرہ, پھر انہی کے ذمن میں ان کے والدین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, ان کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ 11ویں شریف اسی تذکرہ اولیاء کا نام ہے. دوسرا پہلو اس کے اندر اصال ثواب کا ہے. تو اصال ثواب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آدمی ثواب اگر اپنے عمل کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل مرحوم تک اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے. اصال ثواب کا انکار مسلمان کہلانے والے فرقوں کے اندر صرف فرقہ معتزلہ نے کیا تھا, تو معتزلہ فرقہ نے کیا یا ان کے ماننے والے چند ایک ہوں گے جو اس کا انکار کرتے ہوں گے, ورنہ اصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اسی انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ 11ویں شریف ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ منائی جاتی ہے.
آئیے سلسلے میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ضلع کشمور صوبہ سندھ. سوال یہ ہے کہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہیں, تو یہ جو فرمایا علی شان تھا کسی ایک خاص سلسلے کے لیے فرمایا گیا تھا, اور جو ان کے فرمان سے پہلے جو اولیاء کرام گزر چکے تھے تو کیا ان کی گردنوں پر بھی وہ قدم کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہے, کیونکہ کافی علماء کرام کہتے ہیں کہ ان پہلے والوں پہ نہیں تھے.
بہت تاریخی واقعہ حضور, اور بڑا تاریخی یہ سینٹینس ہے, کچھ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتا دیں اور پھر یہ کس کے لیے تھا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور زمانہ فرمان, قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک خاص انعام تھا جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا. کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے, اور آپ کو اللہ عز و جل نے وہ مقام غوثیت و قطبیت عطا فرمایا کہ قیام قیامت کے قریب سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا کیا جائے گا, تب تک دنیا کے اندر غوثیت کبریٰ جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فرمان ہے اس کا محمل کیا ہے, اس میں پہلے بھی ولی شامل ہیں یا اس میں صرف بعد والے ہیں یا پھر اس میں کوئی خاص قسم کے سلسلے ہی کے اولیاء کرام ہیں, اس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس کے بارے میں بڑا ہی پیارا کلام اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ فقیر کے نزدیک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ما قبل اور ما بعد, پہلے اور بعد والے ہر ہر سلسلے کے جملہ اولیاء کرام کے بارے میں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جس طرح سلسلہ قادریہ کے اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے, اسی طرح سلسلہ چشتیہ سہروردیہ اور نقشبندیہ کے اولیاء کی گردنوں پر ہے, اور اسی طرح جو آپ سے پہلے اولیاء کرام گزر چکے ہیں ان کی بھی گردنوں پر ہے. اب یہ جو سوال کے اندر ایک انہوں نے چیز کا تذکرہ کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بعد والوں کے لیے یا خاص سلسلے کے لیے, تو اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ علماء ہیں کہ جو اس کی ایک خاص تخصیص کرتے ہیں, اور وہ تخصیص وہ ہے جس کو سارے ہی مانتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو ویسے ہی غلط فہمی کا شکار ہے. تو جو غلط فہمی کا شکار ہے ان کی طرف ہم نہیں جاتے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان پہلے اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہے, لیکن اس میں سے کچھ حضرات مستثنی ہیں. وہ کون؟ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی ولی اور ولیوں سے بلندتر مرتبہ رکھتا ہے, لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ان کے لیے نہیں. دوسرے نمبر پر اکابر ائمہ تابعین, جو تابعین میں سے اکابر اولیاء کرام گزرے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ان کے لیے نہیں. تیسرے نمبر پر جو ائمہ اہل بیت ہیں, جو اہل بیت کے امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, تو یہ جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں یہ فرمان نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اسی مرتبے پر تھے, وہ خود اسی غوثیت کبریٰ والے مرتبے پر تھے, تو ان بزرگوں کے لیے یہ فرمان نہیں ہے. تو یہ فرمان ان, یہ جو تین میں نے صورتیں عرض کی ہیں, ان سے ہٹ کر جو بقیہ اولیاء کرام ہیں, اب وہ خاص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے ہیں یا وہ آپ کے بعد میں ہیں, آپ کا فرمان ان سب کے بارے میں ہے. اور اس کے بارے میں سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا, بلکہ ہر سلسلے کے اکابر اولیاء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور اسی سلسلے کے اندر ایک کتاب بھی ہے مشہور زمانہ ہمارے عالم اہل سنت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اسی کے بارے میں اسی فرمان کی شرح کے اوپر جو ہے کتاب تصنیف فرمائی ہے, جس میں یہ اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ فرمان سب کے لیے.
سبحان اللہ, کیا بلند سٹیٹس, کیا بلند مرتبہ ہے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. میرے پیارے محترم اسلام, میں وہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آ رہا ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
غلام مزمل بالا سنور سے ہند کے, میرا سوال یہ ہے کہ بیعت ہوتے وہ پیر قابل ہے یا نہیں, ایسا وسوسہ دل میں ہو تو اس حالت میں بیعت ہو جائے گی یا نہیں؟
جی حضور, کنفیوژن ہے, سیٹسفیکیشن نہیں ہو رہی ہے کہ پیر کا مطلب اس سٹیٹس کا ہے کہ نہیں, اس قابل ہے کہ نہیں, تو اب اس وقت اس کنفیوژن کے عالم میں بیعت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہے بطور وسوسہ کے آنا,
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, تو وسوسے کے اعتبار سے تو پھر جو ہے نا وہ کہاں کہاں تک وسوسے آتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. تو اگر تو محض وسوسے کی حد تک یہ بات دل میں ہے کہ پیر میرا پتہ نہیں کامل ہے یا نہیں, وسوسہ ہے, تو اس سے بیعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر پیر کے حوالے سے بدگمانی ہے اور دل میں یہ اعتقاد جم گیا کہ میرا پیر کامل نہیں ہے, یعنی ایک دن تو ہوتا ہے کامل ہے, دوسرے دن ہوتا ہے نہیں کامل, تو اب جب ایک مرتبہ بھی اس سے اس کی ارادت قلبی, اس کی وہ جو قلبی اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, اگر اس سے وہ ارادت عقیدت ختم ہوتی ہے تو اس کی بیعت ختم ہو جائے گی. کہ روحانیات کے اندر پیر کے بارے میں دل میں بدگمانی کو جمانا اور اس سے اپنے عقیدت اور ارادت کو ختم کرنا, یہ بیعت کو فسخ کر دیتا ہے.
لیکن اگر وسوسہ آ رہا ہے تو اس سے فرق,
وسوسے سے فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پیری مریدی کے احکام آج ہمارا ٹاپک تھا, اس پر ہم نے الحمدللہ ڈسکشنز کی اور ہم نے آپ کے سوالات بھی شامل کیے, تحریری سوالات بھی ہمارے پاس موجود تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, گھر بیٹھے ہمیں ان ٹاپکس کے بارے میں علم مل جاتا ہے جس پر بعض اوقات ہم کتابیں بھی پڑھیں, بہت ساری کتابیں پڑھیں, تو اتنے مختصر وقت میں ہم اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مالک کریم ہمیں اپنے پیران عظام کی برکت نصیب فرمائے, اپنے پیر و مرشد کا ادب دل کی گہرائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.